الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. برادران گرامی قدر حاضرین مجلس، آج کی اس بارونق اور مختصر سی مجلس میں صرف ایک بات بیان کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب آخری کتاب قرآن پاک ہے. قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے یا بلا سمجھے پڑھنا چاہیے؟ یہ سوال آتا ہے کہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا چاہیے یا بلا سمجھے پڑھنا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا چاہیے. قرآن پاک مسلمانوں کو بھی سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور مشرکین کے لیے بھی قرآن نازل ہوا ہے سمجھ کے پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کریں گے کہ تم کو میں نے کتاب دی تھی، تمہارے پاس میں نے کتاب بھیجی تھی، کتاب کو تم نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ کتاب میں توحید کی دعوت تھی کہ اللہ ایک ہے، کتاب میں انبیاء کرام کا تذکرہ تھا، کتاب میں رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تذکرہ تھا، بار بار ہم نے تمہیں آخرت کو سمجھایا تھا، یہی دن آنے والا تھا جس دین کو میں نے یہی دن آنے والا تھا جس دن کے آنے کی خبر میں نے کتاب اللہ میں دی تھی، تم نے نہیں مانا. مشرکین کہیں گے کہ اللہ دنیا میں نہیں مانا تھا، آج مان لیتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ آج کا ماننا فائدہ مند نہیں ہے، نجات نہیں پا سکتے ہو. تمہیں قرآن پاک کو دنیا میں ہی سمجھنا چاہیے، دنیا ہی میں پڑھنا چاہیے اور اس پر ایمان لے کے آنا چاہیے. یہاں بغیر ایمان کے جب آئے ہو تو یہاں کا ایمان یہ قابل تسلیم نہیں ہے، اللہ رب العالمین نہیں مانیں گے. قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، یہی موقف صحیح موقف ہے. اور ایک جو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے اور قرآن پاک کے سمجھنے میں آدمی کچھ الگ مضمون نکال سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس لیے احتیاطاً نہیں پڑھنا چاہیے ترجمہ اور نہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ غلط ہے. بالکل لیا غلط نہیں ہے، مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ علماء کرام نے گمراہی سے بچنے کے لیے بہت ہی احتیاط کا راستہ بتایا ہے. قرآن پاک کے راستے سے بھی بہت سے گمراہ فرقوں نے گمراہیاں پھیلا دی ہیں. قرآن کا ترجمہ قادیانیوں نے بھی کر رکھا ہے، قرآن کا ترجمہ مودودیوں نے بھی کر رکھا ہے، اور قرآن کا ترجمہ اور دوسرے لوگوں نے بھی کر رکھا ہے. اب قرآن پاک بندہ پڑھے گا تو اپنی مرضی سے جب پڑھے گا تو کسی کی کتاب اٹھا کر کے پڑھ سکتا ہے. تو علماء نے کہا کہ کتاب کو پہلے سمجھو کہ کتاب لکھی ہوئی کس کی ہے, اور جب پڑھو تو کسی عالم کی نگرانی میں رہو, اور جہاں جہاں مضمون سمجھ میں نہیں آئے اس عالم صاحب سے پوچھو, اور اپنے اکابر کی جو کتابیں ہیں, قرآن پاک کی تفسیریں ہیں اردو میں جو لکھی گئی ہیں یا اردو کے علاوہ علاقائی زبانوں میں لکھی گئی ہیں, وہ بھی عوام کے لیے ہی ہے اور وہ بھی سمجھنے کے لیے ہی ہے. تو لسٹ تیار کرو کہ قرآن پاک کی کون کون سی تفسیریں ہیں معتبر ہیں, انہی تفسیروں کو پڑھیں گے. پریشانی کیا ہوتی ہے کہ آج ایک طبقہ ہے جو قرآن پاک کا اردو ترجمہ پڑھ لیتا ہے اور مطلب اپنی طرف سے نکالتا ہے, اپنے دماغ سے مطلب نکالتا ہے, جو مضمون اللہ رب العالمین نے سمجھا رکھا ہے اس کے علاوہ نیا نیا مضمون وہ اپنی طرف سے سمجھاتا ہے, یہ گمراہی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ احتیاط کرو. احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ گمراہوں کے طریقے سے قرآن پاک کا مطالعہ نہ کرو, اور گمراہوں کے طریقے سے قرآن کی تفسیروں کا مطالعہ نہ کرو, اور اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کو نہ سمجھو, بلکہ مفسرین نے جو لکھ رکھا ہے ان تفسیروں کو سمجھو. اہل علم ہیں, علماء ہیں, تو ان کے لیے تو عربی کی تفسیریں ہیں. عربی کی تفسیروں میں بہت ساری تفسیریں ہیں. تفسیر کبیر ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, اور حضرت مدنی اور حضرت شیخ الہند کے معاصر ہیں ابن عاشور, محمد ابن طاہر ابن عاشور. یہ ابن عاشور کی تفسیر مالکی ہیں مگر تفسیر بہت شاندار ہے. اسی طرح سے تفسیروں میں آپ کو علامہ آلوسی کی روح المعانی ہے, اور اسی طرح سے اور دیگر بہت ساری تفسیریں ہیں کہ جن تفسیروں کو پڑھا جاتا ہے اور علماء پڑھتے ہیں ان میں سے مضامین نکال کر کے اور عام لوگوں کو سمجھاتے ہیں. لیکن عام لوگوں کو اگر وہ اردو جانتے ہیں تو اردو کی تفسیریں پڑھنی چاہیے اور اردو کے ترجمے پڑھنے چاہیے. اردو کے ترجمے ہمارے اکابر نے ایک دو نہیں لکھے ہیں اور وہ تفسیریں ایک دو نہیں لکھی ہیں. میں نے ایک نظر میں جب وہ ترجمہ جمع کرنا شروع کیا تو صرف اپنے اکابر کے 19 ترجمے مجھے ملے, اور 20واں ترجمہ مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا ہے, جو علماء دیوبند کا سب سے پہلا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ مجھے نہیں مل سکا. معلوم ہوا کہ پڑوسی ملک میں یہ ترجمہ چھپا ہوا ہے مگر ہمارے یہاں وہ ملتا نہیں ہے, اور انٹرنیٹ پر بھی وہ ترجمہ نہیں ہے. تو اپنے اکابر کے 20 قابل اعتماد ترجمے ہیں. تو اگر کوئی آدمی الہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس 20 کو پڑھنے کے بعد ہی کچھ حاصل, کوئی دوسری کتاب کو پڑھے, ان 20 ترجموں کو پڑھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا مولانا عاشق الہی صاحب کے بعد, اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ترجمہ کیا تھا شاہ ولی اللہ صاحب نے فارسی میں کیا تھا, ان کے لڑکے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں کیا, چھوٹے لڑکے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا, پھر سب سے بڑے لڑکے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا, تفسیر عزیزی لکھی, اس کا اردو ترجمہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو میں نے بتا دیا, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد القادر کے ترجمے کو آسان کیا. اسی طرح سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے نیا ترجمہ کیا ہے, حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے نیا ترجمہ کیا ہے, اور حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار قسم کا ترجمہ ہے, مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عمدہ قسم کا ترجمہ ہے, مولانا فتح محمد جالندھری کا ترجمہ ہے, اور اس کے علاوہ مولانا عاشق الہی بلند شہری کا ترجمہ ہے. ایک عاشق الہی میرٹھی ہیں, ایک عاشق الہی بلند شہری ہیں, اور مولانا شیخ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے جو بہت شاندار ترجمہ ہے, شاہ عبد القادر کے ترجمے کو سامنے رکھ کر کے لکھا گیا ہے. اور تفسیر حقانی اتنا عمدہ تفسیر ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ اردو کی تفسیروں میں اگر مثال کے طور پر کسی تفسیر کو پیش کیا جائے تو تفسیر حقانی کو پیش کیا جا سکتا ہے. حضرت مولانا عبد المہدی صاحب دریا آبادی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو سامنے رکھ کر کے اور تقریباً 30% تبدیلی کر کے اور بہت عمدہ قسم کا نہایت فصیح ترین اردو میں ترجمہ کیا. تو اپنے اکابر کے اتنے ترجمے ہیں. مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا ترجمہ کیا. اتنے اکابر کے ترجمے ہیں. تو ان سب کو اگر آدمی رکھے اور اسی دائرے میں رہے, اسی انہی دائروں میں سے قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھے, تفسیر کو بھی اسی دائرے میں سمجھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ترجمے کے بعد, مگر سورہ نساء کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا. یہ تفسیر بھی اپنے بزرگوں کی اکابر کی. معرف القرآن ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ سارے اکابر کی تفسیریں ہیں. بھائی یہ سب کس کے لیے ہے؟ اپنے اکابر نے اتنی ساری محنتیں کر رکھی ہیں اس لیے تو کہ قرآن سمجھا جائے, قرآن سمجھا جائے. علماء تو عربی کی تفسیریں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں قرآن کو, لیکن عام لوگوں کے لیے چاہیے کہ اس کی مادری زبان میں ترجمہ ہو. تو اتنے اکابر نے ترجمہ کیا ہے. یہ اہل حق اکابر ہیں, بزرگان ہیں, اور انہوں نے اتنے سارے ترجمے کر رکھے ہیں. اگر یہ قید لگا کر کے سمجھایا جائے کہ اپنے اکابر بزرگوں کی جو کتابیں ہیں ترجمے کی اور تفسیر کی قرآن سے متعلق, انہی کو پڑھو اور بقیہ کو نہ پڑھو, اس طرح سے اگر رہنمائی کی جائے تو معتدل رہنمائی ہوگی. صرف یہ کہ احتیاطاً نہیں پڑھا جائے, اس میں آدمی کو کنفیوژن ہو جاتا ہے. آج اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے, ایک غیر مسلم ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کا قرآن ہے اور آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین کی کتاب ہے, اس کتاب کو آپ سمجھا کر کے مجھے بتائیے. عربی زبان میں ہے, آپ اردو ہندی اور تمل اور کنڑ اور دوسری زبانیں جانتے ہیں, آپ ہمیں عربی میں سمجھا کر کے بتائیے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم سمجھا نہیں پاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. سامنے والا کہتا ہے کہ جب تم کتاب ہدایت کہتے ہو اور بغیر سمجھے پڑھتے ہو تو تمہیں ہدایت کیسے نصیب ہو جائے گی؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بنتا ہے. اس لیے نہیں جواب بنتا ہے کہ ہم نے قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی. بھائیو قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا, یہ بہت بڑی کوتاہی ہے, بہت بڑی کوتاہی ہے. آج ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے, قرآن پاک کو سمجھایا جائے. جب تک قرآن پاک سے قریب نہیں ہوں گے تب تک زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ قرآن یہ جو کتاب تلاوت ہے اور کتاب قرأت ہے, قرأت کے معنی پڑھنا اور تلاوت کے معنی پڑھ کر کے اس کے پیچھے چلنا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرأت اور تلاوت میں فرق ہے. قرأت کا مطلب ہے پڑھنا اور تلاوت کے معنی ہے کہ مانتے ہوئے پڑھنا اور اس کے اتباع کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا, یہ ہے تلاوت. آج ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارا پڑھنا ہو جاتا ہے اور قرأت ہو جاتا ہے, ہمارا پڑھنا تلاوت نہیں ہو رہا ہے. تلاوت اس وقت ہوگا جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور گمراہیوں سے بچنے کے لیے, گمراہوں سے بچنے کے لیے, بے راہوں سے بچنے کے لیے اہل علم اور اپنے علماء, قابل اعتماد علماء کا انتخاب کریں کہ میں مطالعہ کر رہا ہوں اور میں آپ کی نگرانی میں کر رہا ہوں. جہاں کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بات آپ مجھے سمجھا دیں گے. اہل علم تیار ہیں اور وہ قرآن پاک کو سمجھے ہوئے ہیں, اور جہاں نہیں سمجھا ہے وہ مطالعہ کریں گے اور مطالعہ کر کے آپ کو سمجھائیں گے اور ہمیں سمجھائیں گے. کتاب اللہ سے ہم قریب ہوں گے. اس لیے کتاب اللہ کو سمجھ کر کے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. بھائیو ایک جگہ سیمینار ہو رہا تھا علی گڑھ میں, اتفاق سے مجھے بھی دعوت دی گئی تھی, اور جب میں وہاں پہنچا تو یہاں سے دارالعلوم سے محتمیم صاحب کے مشورے سے انہوں نے میرا نام منتخب کیا تھا اور دعوت نامہ بھیجا تھا. اور جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اپنا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے, قرآن پاک کا پروگرام ہو رہا ہے اور ٹوپی والے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں, اسٹیج پر بھی بیٹھنے والے بغیر ٹوپی کے ہیں, کسی کا لباس بھی صحیح نہیں ہے, چہرے مورے سے بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید نماز کے پابند نہ ہو, اور قرآن کا سیمینار ہو رہا ہے. غرض یہ کہ چونکہ دعوت مل گئی تھی اس لیے میری مجبوری تھی اور میں وہاں بیٹھا تھا, دیکھ رہا تھا تماشا کیا کیا ہو رہا ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوا, بڑی تکلیف ہوئی. جب میں سامنے بیٹھا تو تعارف کرایا گیا کہ اس مجلس میں آج دارالعلوم دیوبند کے ایک نمائندہ استاد بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کا ہم استقبال کرتے ہیں، ہماری مجلس علماء دیوبند سے خالی رہتی تھی اور آج ہماری محفل میں ایک عالم دیوبند موجود ہے، تو بہرحال میں بھی چونک گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ہم جنسوں میں آ گیا ہوں، دیکھتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے، آگے نام لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے صرف حق بیان کرنے کے لیے میں مجلس کو بیان کر رہا ہوں، میں نے ادارے کو بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کیا کون سا ادارہ ہے، لیکن جب کلیدی خطاب کے لیے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو کلیدی خطبہ دیا اس میں یہ کہا کہ علماء دیوبند کا یہ موقف ہے کہ قرآن پاک سمجھنے سمجھانے کی کتاب نہیں ہے، صرف بغیر سمجھے پڑھنے کی کتاب ہے، کہ علماء دیوبند کا یہ موقف ہے کہ قرآن سمجھنے سمجھانے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف کہ پڑھنے کی کتاب ہے بغیر سمجھے، اس لیے علماء بھی بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور علماء دیوبند عوام کو کہتے ہیں کہ قرآن نہ سمجھو، یہ علماء دیوبند قرآن پاک کے سمجھنے کے سلسلے میں نہایت کوتاہی اور نہایت مجرمانہ موقف رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ قرآن پاک کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں اور سمجھنے سمجھانے کی کتاب سمجھتے ہیں اور ہم ہر عام آدمی تک قرآن پاک کی تفسیر کو اور قرآن پاک کے مضمون کو پہنچانا چاہتے ہیں اور اسی لیے میں نے یہ سیمینار کیا ہے۔ اب مجھے عجیب سا لگا اور مجھے نشانہ بنا بنا کر کے وہ لوگ تیر ساتھ رہے تھے اور پھر دوسرے کوئی اور صاحب آئے انہوں نے بھی ان کی تائید کی کہ علماء دیوبند ایسا کہتے ہیں کہ قرآن پاک سمجھنے سمجھانے کی کتاب نہیں ہے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ میری باری آئے گی، تو میری باری آئی تو مغرب کا بعد ہو گیا، 9 بجے سے پروگرام چل رہا تھا، تو میں آیا اپنا مقالہ لکھے ہوا تھا میں کہ مدارس میں قرآن پاک کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی کیسی تعلیم ہوتی ہے، تفسیر کی کیسی تعلیم ہوتی ہے، خاص طور سے دارالعلوم دیوبند میں قرآن پاک اور تفسیر قرآن کی تعلیم کیسی ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے مقالے کو کنارے رکھا اور میں نے کہا کہ میں ادب احترام سے میں فلاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو شکاگو سے آئے ہوئے ہیں اور غالباً جماعت اسلامی کے ہیں اور انہوں نے کلیدی خطاب یہاں پر دیا اور کہا کہ علماء دیوبند کا یہ موقف ہے کہ قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کی کتاب نہیں ہے، آپ علماء دیوبند کے موقف کو مجھے کہیں پر دکھا دیجئے، یا تو کسی جگہ لکھا ہوا دکھا دیجئے یا کسی جگہ کہا ہوا دکھا دیجئے، ویڈیو دکھا دیجئے، آئیڈیو دکھا دیجئے، ریٹن دکھا دیجئے، کہیں پر بھی دکھا دیجئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ سچ بولنے والے ہیں، ورنہ تو میں اس بھری محفل میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور بڑے مجمع میں جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ جھوٹوں پر کتنی بڑی لعنت اللہ رب العالمین نے کر رکھی ہے، اسی کتاب الہی میں جھوٹوں پہ لعنت کر رکھی ہے، آپ قیامت کی صبح تک نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ علماء دیوبند نے ایسا کوئی موقف اختیار کیا ہے، اگر کسی عالم دیوبند نے یہ موقف اختیار کیا ہے تو آپ بتائیے کہ وہ کہاں ہے، اگر وہ کسی عالم دیوبند کا یہ موقف ہو کہ قرآن پاک سمجھنے کی کتاب نہیں ہے سمجھانے کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح سے برہمنوں نے وید کو اور گیتا کو یہ کر رکھا ہے کہ صرف برہمن ہی پڑھ سکتے ہیں، غیر برہمن نہیں پڑھ سکتا ہے اور چھوٹی ذات کے لوگ کتاب کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو ویسے ہی علماء دیوبند نے مسلمانوں کے درمیان برہمنیت اختیار کر رکھی ہے اور کتاب اللہ پر اپنی جاگیر اور اپنی قائم کر رکھی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ بتائیے کہ اگر علماء دیوبند کا یہ موقف ہے کہ کتاب اللہ سمجھنے سمجھانے کی نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ قرآن پاک کی تفسیریں سب سے زیادہ اردو زبان میں لکھنے والے کون لوگ ہیں، قرآن کا ترجمہ سب سے زیادہ دنیا میں اردو زبان میں کرنے والے کون ہیں، کون سا طبقہ ہے جس نے اردو زبان میں سب سے زیادہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، فارسی زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے، اور یہ بتائیے کہ ہندوستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، دنیا کی زبانوں کا خاکہ بنائیے، ہندوستان کی زبانوں کا خاکہ بنائیے کہ ہندوستان کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے والے عالم دیوبند زیادہ ہیں یا غیر عالم دیوبند زیادہ ہیں۔ میں علماء دیوبند کا ترجمان بن کر کے، دارالعلوم دیوبند کا نمائندہ بن کر کے آپ کے اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں، اور آج میں تنہا کھڑا ہوں آپ کے اسٹیج پر، اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ دلائل لا دیں اور مجھے مطمئن کر دیں، میں ایک طالب علم ہو کر کے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ پورے مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا، جو لوگ اس موقف کے ماننے والے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں بالکل تنہا ہوں، لیکن اندازہ ہوا کہ تقریباً 50 لوگ وہاں پر دیوبندی تھے اور دیوبندی فکر کے حامل تھے، ان سارے لوگوں نے میرے اوپر تالی بجائی، اور تالیاں بجانے کا مطلب یہ ہے کہ شاباشی دے رہے ہیں وہ کہ آپ نے بہت اچھا کہا۔ اس کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیے مولانا، ہم لوگ دیوبندی ہیں اور ہم لوگ مسلک دیوبند کو فالو کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کے اوپر یہ لوگ ہمیشہ نشانہ سادھتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک سمجھنے کی کتاب نہیں ہے اور سمجھانے کی کتاب نہیں ہے، ان لوگوں نے ہم لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے غیب سے بھیج دیا آپ کو کہ ان لوگوں نے ہی آپ کو دعوت دی اور آپ یہاں آئے اور آپ نے علماء دیوبند کے موقف کو واضح کیا اور صاف صاف بتایا۔ بھائیو، میں آپ کے سامنے جو حاضر ہوا ہوں، بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، صرف میں ایک پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے اگر قرآن پاک، تو اس کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ کیا بغیر سمجھے پڑھنے میں ثواب نہیں ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو تو چھونے پر سے بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو چوم لیجئے تب بھی ثواب ملے گا، قرآن کو اپنے گھر میں رکھیں گے برکت کے لیے تب بھی ثواب ملے گا، قرآن کی عزت افزائی کے لیے سر پہ رکھ لیجئے تب بھی ثواب ملے گا، قرآن پاک سے لگ کر کے کوئی بھی چیز آئے تو وہ ضرور ثواب دینے والی چیز ہوتی ہے۔ قرآن پاک سے کہ بغیر سمجھے بھی پڑھے گا تو ثواب ملے گا، آخر کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الف لام میم میں الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اللہ تعالیٰ ہر حرف پہ بندے کو 10-10 نیکیاں دیتے ہیں، تو گویا کہ کوئی اگر الف پڑھے تو اور لام پڑھے تو اور میم پڑھے الگ الگ تو ان کو 30 نیکی مل جا رہی ہے۔ الف لام کا مطلب کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں، مقطع کے معنی کٹا ہوا، کٹے کٹے حروف ہیں، الف کو الگ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، لام کو الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، میم کو الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، الف لام لکھا جاتا ہے لیکن وہ علم نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ الف کو الگ اور لام کو الگ اور میم کو الگ، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کٹے ہوئے حروف اور الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ الف لام میم کا مطلب کسی نے آج تک نہیں بتایا، الف لام را کا مطلب کسی نے آج تک نہیں بتایا، یاسین اور تاہ کا مطلب کسی نے آج تک نہیں بتایا، اور الف لام میم صاد وغیرہ وغیرہ کا مطلب کسی نے نہیں بتایا، حروف مقطعات کا مطلب کسی نے نہیں بتایا۔ آخر میں مفسرین مجبور ہو کر کے کہتے ہیں اللہ عالم بے مراد ہی بدالکا، اللہ رب العالمین ہی الف لام کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں اور حروف مقطعات کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں، کوئی دوسرا جان نہیں سکتا۔ تو جب بغیر سمجھے ہم الف لام میم پڑھتے ہیں، حروف مقطعات دیگر کو پڑھتے ہیں اور ہمیں ثواب ملتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھے تب بھی ثواب ملے گا، اور قرآن پاک کے جو دوسری آیتیں ہیں ان کو بھی پڑھیں گے بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے ثواب نہیں ملتا ہے، ان کا موقف بالکل غلط ہے۔ یہ مولانا مودودی کا موقف ہے کہ بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر ہیں، یہ پیغمبر ڈاکیا کی حیثیت سے رکھتے ہیں، ڈاکیا نے خط پہنچا دیا تو اب خط سے ڈاکیا کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا، اب ڈاکیا خط پہنچا کر کے گھر چلا گیا ہے اور آپ کے پاس خط ہے، آپ جانیے کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ پیغمبر کی حیثیت کو بھی گھٹا دیتے ہیں، اور کتاب اللہ کو بغیر سمجھے اگر کوئی پڑھے تو کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ غلط موقف ہے ان کا، صحیح موقف یہ ہے کہ قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھے تب بھی ثواب ملے گا، اس کو چومے تب بھی ثواب ملے گا، سینے سے لگائے آنکھوں سے لگائے تب بھی ثواب ملے گا، اور اس کو سمجھ کے اور بغیر سمجھے پڑھنا اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا اور مضمون کے ساتھ پڑھنا، واقعات کے ساتھ پڑھنا، ہر طرح سے ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ثواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے ثواب کے دروازے کو بند نہیں کر سکتے ہیں، بس اپنے حوصلے کو آپ بلند کریں اور اپنے علماء کی کتابوں کو پڑھیں، اور ضرور پڑھیں اور اپنے علماء کی نگرانی میں پڑھیں۔ آپ کے شہر میں، آپ کے قصبے میں، حضرت مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے اور ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، کہ انہوں نے آپ کے لیے اپنے کو وقف کر دیا ہے، کہیں دوسری جگہ بیٹھنے کے بجائے آپ کے پاس یہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ اس لیے کہ آپ آئیے اور قرآن پاک سمجھیے اور قرآن پاک سے کو سمجھ کر کے اپنے سینے کو منور کیجئے اور قرآن پاک کو سمجھ کر کے اپنے اندر وہ چیز پیدا کیجئے جو چیز بغیر غیر قرآن والوں کے پاس نہیں ہے۔ بھائیو، ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک پڑھنے والوں کو اور قرآن پاک سے لگنے والوں کو اور قرآن پاک کو سنبھالنے والوں کو، قرآن پاک پر عمل کرنے والوں کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی کتاب اللہ کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ترقیات عنایت فرما دیتے ہیں، بلندیوں پہ چڑھا دیتے ہیں، بلندی کی سریا کی حدوں پہ پہنچا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کو چھوڑتے ہیں تو ان کے چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، انہیں خوار کر دیتے ہیں۔ آج دیکھو دنیا کی کیا حالت ہے کہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں، مسلمان کی تعداد کم نہیں لیکن مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور غیر قوموں نے مسلمانوں کے اوپر پنجہ گاڑ رکھا ہے۔ آپ دیکھیے فلسطین کا حال کیا ہے، آپ دیکھیے غزہ کا حال کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، یہ صرف اور صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اب میں مختصر طور پہ اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پانچ باتیں بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کے پانچ حقوق ہیں، ان پانچوں حقوقوں کو ادا کرنے کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیے۔ سب سے پہلے میں اپنے کو مخاطب کرتا ہوں اور میں ان پانچوں چیزوں کا اپنے کو مکلف سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے یہ حقوق ہیں میں ادا کروں گا۔ کیا آپ سارے حضرات تیار ہیں سمجھنے کے لیے؟ کیا آپ سارے حضرات سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نمبر ایک، قرآن پاک کا پہلا حق ہے کہ بندہ قرآن پاک پر ایمان لائے۔ الحمدللہ ہم سب لوگ قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو ایسا پڑھا جائے جیسا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر کے سنایا تھا، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھ کر کے سنایا، اور جیسے صحابہ کرام نے تابعین کو سنایا، اور تابعین نے تبع تابعین کو سنایا، اور ائمہ اور قراء نے سنایا، اور آج تک وہ تجوید کی شکل میں ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یہ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن پاک کے دوسرے حق کو صحیح طور سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے اور سیکھا جائے۔ نہ تیسرے نمبر پر قرآن پاک کے معانی کو پڑھا جائے کہ قرآن میں کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ مجھ سے کیا نہیں فرما رہے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھو بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پانچ مضامین کو بیان کیے ہیں، یہ حقوق الگ ہیں اور مضامین الگ ہیں۔ پانچ مضمون کو بھی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ مضمون بیان کیے ہیں، ایک مضمون مشکل ہے اور چار مضمون آسان ہے، ایک مضمون خواص کے لیے ہے اور چار مضمون دنیا کے ہر فرد کے لیے ہے۔ یعنی سمجھنے کے لحاظ سے کہ ایک مضمون قرآن پاک کا ہے، وہ ہے احکام، یعنی اللہ تعالیٰ نے عقائد بتائے ہیں، اللہ نے مسائل بتائے ہیں۔ عقائد اور مسائل صرف علماء سمجھ پاتے ہیں، اور اس کی باریکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض وقت علماء کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کتنی اونچی ہے۔ یہ کہ یہ احکام ہیں۔ احکام کے بعد نمبر آتا ہے جدل کا، جدل کے معنی آتے ہیں بحث کرنا، گفتگو کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں چار فرقوں کو، چار گمراہوں کو سمجھایا ہے کہ تم گمراہ ہو اور تم ہدایت کی طرف لوٹ کر کے چلے آؤ۔ وہ چار کون ہیں؟ مشرکین، منافقین، یہود اور نصارہ۔ اللہ رب العالمین نے یہود کو کہا کہ تم عزیر کو ابن اللہ نہ کہو، حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ نہ کہو، اور اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو کہا کہ تم عیسیٰ کو ابن اللہ نہ کہو، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کہا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہ کہو، اللہ رب العالمین نے منافقوں کو کہا دورنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا، کہ اے منافق تو دو رخا کیوں ہے کہ آتا ہے محمد رسول اللہ کی طرف تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور جاتا ہے مشرکین کی طرف تو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ یہ دو رخی چھوڑ دے، ایک رخ ہو جا. اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو سمجھایا ہے، یہ چاروں کو جو مضمون سمجھایا ہے اس مضمون کو جدل کہا جاتا ہے قرآن پاک کی اصطلاح میں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں اس کو جدل سے تعبیر کیا ہے. اس کے بعد دیکھو بھائیو، یہ جدل کا مضمون ایسا ہے کہ مشرک بھی اس کو سمجھے، جدل کا مضمون ایسا ہے کہ یہودی بھی سمجھے اسے، جدل کا مضمون ایسا ہے نصرانی بھی سمجھے اسے، جدل کا مفہوم ایسا ہے کہ منافق بھی سمجھے اسے، ہر ایک کے سمجھنے کے لیے ہے یہ مضمون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ تذکیر بے آیات اللہ. تذکیر بے آیات اللہ کا مطلب اے بندہ آ جا، خالق کائنات کی پیدا کردہ چیزوں کو دیکھ، دیکھ چاند کس نے بنایا، دیکھ سورج کس نے بنایا، دیکھ ستارے کس نے بنائے، دیکھ زمین کس نے بنائی، اور دیکھ تمہیں کس نے بنایا، تمہارے باپ دادا کو کس نے بنایا، اور دیکھ پیڑ پودے کس نے بنائے، جمادات حیوانات کس نے بنائے. یہ جو بنائے ہیں جتنے بنانے والا خالق ہے اللہ رب العالمین ہے. تو کائنات کو دیکھ کر کے خالق کائنات کو پہچاننا یہ تذکیر بے آیات اللہ ہے. یہ بھی ہر انسان کے لیے ہے کہ ہر انسان زمین آسمان کے بیچ میں رہ کر کے اور کائنات کو دیکھتا ہے، تو ہر انسان کے لیے یہ مضمون سمجھنا ہے اور ہر انسان کو یہ مضمون سمجھنا آسان ہے. تیسرا چوتھا مضمون جو اللہ نے بیان کیا ہے، تذکیر بے ایام اللہ، کے واقعات بیان کیے ہیں، نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں اور سرکشوں کے واقعات بیان کیے ہیں کہ انبیاء کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرما دی اور انبیاء کے نہ ماننے والے کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے کو اللہ نے کشتی میں بچا لیا اور نہیں ماننے والے کو غرق کر دیا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا اور دریا میں راستہ دے دیا، اور فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا اور فرعون کے ساتھی جو نہیں مانتے تھے ان کو غرق دریا کر دیا. اللہ رب العالمین نے عاد و ثمود کو ہلاک کر دیا، اللہ نے عاد ارم کو ہلاک کر دیا، اللہ نے آگ کی بارش برسا دی، اور اللہ نے قوم لوط کی بستی سدوم کو سمندر بنا دیا اور آج بھی وہ بحر میت کہلاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے تذکیر بے ایام اللہ، واقعات جو اللہ نے بیان کیے ہیں یہ واقعات سب کے سمجھنے کے لیے ہے، عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بھی ہے، مومن کے سمجھنے کے لیے بھی ہے، مشرک کے سمجھنے کے لیے بھی ہے، خاص آدمی کے بھی سمجھنے کے لیے ہے. اور پانچواں مضمون جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ تذکیر بالموت اور ما بعد الموت ہے، کہ موت کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں یاد کرایا ہے. ہر ایک کو مرنا ہے، جس کو مرنا ہے اس کو سمجھنا ہے قرآن پاک، اور موت پر ایمان لانا ہے قرآن پاک کو پڑھ کر کے، اور موت کے بعد آخرت ہے اور آخرت پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے. تو سب کے لیے قرآن پاک کا مضمون ہے. تو بھائیو جو احکام کی آیتیں ہیں وہ مشکل آیتیں ہیں، وہ عوام نہیں سمجھ سکتے، اور علماء میں بھی جو دانشور علماء ہیں، جو فقہا ہیں اور جو حکما ہیں، گہرائی سے گہرائی کا علم رکھتے ہیں وہ سمجھیں گے. لیکن یہ جو چار مضمون میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، یہ نہیں، پانچوں مضامین پہ پورے قرآن پاک ہیں، کوئی چھٹا مضمون نہیں ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں یہی پانچ مضامین بیان کیے گئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک سمجھ کر کے پڑھنا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو مضمون جس سے متعلق ہے وہ سمجھے گا تب تو اللہ کی بات زمین پر آئے گی، اور تب بھی تو اللہ کی بات سینے میں آئے گی. قرآن پاک کے پانچ حقوق تھے. پہلا حق تھا قرآن پاک کو پر ایمان لانا، دوسرا حق تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تیسرا حق ہے قرآن پاک کو سمجھنا، اور چوتھا حق ہے عمل کرنا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ زندگی جو بنانے کے لیے قرآن پاک ہے. جب تک عمل نہیں کریں گے، عقیدے والا مضمون ہے، عقیدہ مضبوط نہیں کریں گے نجات نہیں ملے گی. اعمال والے مضامین ہیں، جب تک اعمال نہیں کریں انجام دیں گے تب تک جنت کے درجات نہیں نصیب ہو پائیں گے، اس لیے عمل ضروری ہے. اور جو چھٹا پانچواں حق ہے قرآن پاک کا، وہ ہے قرآن پاک کو پھیلانا، قرآن پاک کی تبلیغ کرنا، قرآن پاک کو شائع کرنا. اگر کوئی آدمی عالم ہے تو قرآن پاک کے مضمون کو سمجھائے، اگر وہ صرف حافظ اور قاری ہے تو قرآن کی نورانی قاعدہ کے مطابق اور تجوید کے مطابق قرآن پاک کو سمجھائے، اور اگر وہ مدرس ہے تو باضابطہ درسگاہ میں پڑھائے، اور اگر وہ امام ہے تو مسجد میں پڑھائے اور سمجھائے، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو قرآن پاک کو پھیلانا چاہتا ہے لیکن وہ قرآن پاک پڑھنے ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ قرآن پاک کو پڑھانے کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے یا مدرسے میں بیٹھ جائے، تو قرآن پاک کی اشاعت کرے، قرآن پاک کو پھیلائے، قرآن پاک چھپوائے اور چھپوا کر کے پوری کائنات میں پھیلائے اور بانٹے تاکہ پوری کائنات میں قرآن پاک کی اشاعت ہو۔ جو مدارس قرآن پاک کی اشاعت کا کام کرتے ہیں ان مدارس کو مضبوط کریں، اور جو تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کو مضبوط کرے، اور کچھ نہیں تو اپنے گھر میں اپنی وسعت کے مطابق جتنا ہو اتنا قرآن پاک کو پھیلائے۔ یہ پانچ حقوق ہیں قرآن پاک کے، اور قرآن پاک کے ان پانچ حقوق کو ادا کرنے کی کوشش میں بھی کرتا ہوں، اور میں بھی اللہ رب العالمین سے عہد کرتا ہوں کہ میں اللہ اور توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے قرآن پاک سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے، اپنے اوقات کو دیکھیے کہ کون سا وقت خالی ہے، قرآن پاک کو سب سے زیادہ اہمیت دیجئے۔ آج ہم نے موبائلوں کو اہمیت دی ہے، آج ہم نے گانے بجانوں کو اہمیت دی ہے، آج ہم نے بہت ساری مصروفیتوں اور میسج کو اہمیت دی ہے، عالمی خبروں کو اہمیت دی ہے، لیکن اگر چھوٹا ہے تو قرآن پاک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کہے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اے اللہ مجھے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ ان قومی قال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ پیغمبر علیہ السلام کہیں کہہ دیں کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ بھائیو وہاں پر کوئی جواب نہیں بن پائے گا، نہ کسی عالم کے پاس کوئی جواب ہوگا، نہ کسی غیر عالم کے پاس کوئی جواب ہوگا، اور نہ کسی مشرک کے پاس جواب ہوگا، اور نہ کسی اور کے پاس جواب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سزا دے دیں گے، اس لیے کہ وہ قال الرسول پیغمبر ہی کہہ رہے ہیں اور اللہ سے شکایت کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جس قرآن پاک کو آپ نے بھیجا تھا، قرآن کے پھیلانے کے لیے مجھے پتھر کھانا پڑا تھا، جسم سے خون نکلے تھے اور بے ہوش ہو گیا تھا، جس قرآن کے پھیلانے کے لیے پیٹ پہ ایک نہیں دو پتھر باندھے تھے، جس قرآن کے پھیلانے کے لیے اپنے وطن کو میں نے چھوڑا تھا، جس قرآن پاک کو پھیلانے کے لیے میرے ساتھیوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، دریاؤں کا سفر کیا، پہاڑوں کا سفر کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا مشقتیں جھیلی، لیکن میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا اور قرآن پاک سے بے اعتنائی برتی، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک سے ہم سب کو قریب فرما دیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔